يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون میرے بھائیوں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اسلام کیا چیز ہے اس کی تعبیرات کئی ہو سکتی ہیں اس لیے ہم ہر جمعے میں اسلام کی ہی وضاحت کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو اسلامی رنگ میں ڈھال سکیں اپنے آپ کو اس کے مطابق فٹ کر سکیں اسلام اصل میں ایک عہد ہے ایک پیکٹ سمجھ لیں ایک معاہدہ سمجھ لیں اسلام جو ہے جیسے کسی سے کوئی معاہدہ کیا جاتا ہے تو اسلام بالکل اس قسم کی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کر کے اس دنیا میں آباد کر دیا تو ازل میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے جتنے بھی انسان دنیا میں پیدا ہونے والے تھے آنے والے تھے ان سب کو نکال کر اللہ نے ان سے عہد لیا اور وہ عہد کیا تھا ظاہر بات ہے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا تو اللہ نے ان سے کہا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا تم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں انہیں معلوم تھا کہ اللہ نے ہی پیدا کیا ہے تو کیوں نہیں وہی رب ہوگا قالوا بلا انہوں نے کہا یا اللہ کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے شہدنا ہم اقرار کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو اس پر گواہ بناتے ہیں کہ یعنی تو ہمارا رب ہے اور ہم تجھے رب سمجھیں گے زندگی بھر تجھے رب مانیں گے یہ وہاں عہد و پیمان ہوا اقرار ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین یہ اس وقت کی بات تھی لیکن اب ہم تمہیں دنیا میں اس بات کو یاد کروا رہے ہیں کہ کل کو کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ یا اللہ مجھے تو اس عہد کا پتہ ہی نہیں تو نے جب مجھ سے اقرار لیا تھا تو مجھے تو اس وقت کو ہوش ہی نہیں نہ مجھے وہ یاد ہے نہ مجھے کوئی پتہ ہے تو اس لیے میں اس کو کیسے پورا کرتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اب تمہیں وہ عہد یاد کروا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اللہ کے بارے میں کوئی یہ تو کیا تصور کرے گا کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے تو ان تقولوا یوم القیامت مبادہ قیامت کو تم یہ کہہ دو انا کنا عن ھذا غافلین یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہم تو بالکل بے خبر تھے اور تقولوا انما اشرک آباؤنا یا تم یہ عذر بہانے بناؤ کہ یا اللہ ہم نے جو شرک کیا اس لیے کہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے پہلے لوگ مشرک تھے ہم ان کی اولاد تھے ہم بھی ان کی راہ پر ہی ان کے ڈگر پر ہی چلتے رہے تو لہذا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے ہم بالکل بے خبر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اب کتابیں بھیج کر نبی بھیج کر تمہیں اس عہد کی یاد دہانی کرواتا ہوں بنی اسرائیل کو اللہ نے بار بار جھنجھوڑا اوفو بعہدی اوفے بعہدک اے بنی اسرائیل تم میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا کیونکہ عہد میں دو وعدے ہوتے ہیں جانبین سے ایک فریق اپنے ذمے کچھ لیتا ہے دوسرا فریق اپنے ذمے کچھ لیتا ہے یہ معاہدے کی صورت ہوتی ہے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوفو بعہدی اوفے بعہدکم تم اپنے عہد کو پورا کرو میں اپنے عہد کو پورا کروں گا اب بندے کا عہد کیا ہے کہ میں اللہ کو اللہ کہوں گا اس کو رب مانوں گا اس کا حکم مانوں گا اس کی اطاعت کروں گا کسی غیر کو اس کا شریک نہیں کروں گا جیسے وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح سے ہی میں اس کو ہر معاملے میں بغیر کسی شریک کے اس کو تسلیم کروں گا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے کہ اللہ اس کے لیے بہترین انتظام کرے گا، جیسے اللہ نے اس دنیا میں انتظام کیا ہے اس سے بہتر اور بڑھ کر. اب جو انعام یہ انتظام ہے یہ تو کسی خاص معاہدے کے تحت نہیں ہے، ورنہ اصل جو ہے کہ تم یہ کرو پھر تمہارے لیے یہ ہوگا. اگلا انتظام تو بہت ہی معقول اعلیٰ درجے کا ہوگا جو جنتوں میں کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو یوں تعبیر کیا ہے، اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. اب آپ سوچئے، ہر آدمی اس پر غور کر سکتا ہے کہ کس حد تک ہم اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں. میرے خیال میں ہم نے کبھی اسلام کو اس انداز سے قبول کیا ہی نہیں، کبھی ہم نے یہ خیال نہیں کیا کہ اسلام جو ہے ایک عہد ہے، ایک معاہدہ ہے اللہ کے تحت کہ جس میں مجھ پر کوئی پابندی عائد ہوتی ہے اور اللہ نے اپنے ذمے جنت رکھا ہے کہ میں تجھے جنت دوں گا، تیرے لیے عیش اور آرام ہوگا، تیرے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ تعبیر ہے ایک اسلام کی کہ ہم اسلام کو ایک عہد کے طور پر کہ مسلمان جو مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ سے ایک عہد کرتا ہے کہ اللہ میں تجھے اپنا رب مانوں گا، عملاً بھی، عقیدتاً بھی اور عملاً بھی اس کو ثابت کروں گا کہ واقعتاً تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی رب نہیں. اور تعبیر اس کی جیسے قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اسلام کیا ہے؟ جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اللہ سے ایک سودا کرتا ہے. کیا؟ کہ اللہ میرا مال اور میری جان جو کچھ میرے پاس ہے میں وہ تجھے دیتا ہوں، اور خدا اس کے عوض میں یہ وعدہ کرتا ہے کہ بان لهم الجنہ، کہ میں تجھے جنت دوں گا. یہ بھی ایک صورت یعنی دوسری تعبیر کی ہے کہ اللہ نے اس کو ایک سودا بتایا. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والوں، میں تمہیں ایک سودا بتاؤں، ایک کاروبار بتاؤں، ایک تجارت بتاؤں، وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی راہ میں اپنے مال اور اپنے جان ہر چیز کے ساتھ تم جہاد کرو، قربانی دو، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں عذاب دردناک سے بچائے گا، اور پھر اس کے بعد یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم، تمہیں بخش دے گا، جنتوں میں داخل کرے گا. یہ صورت بھی تو آپ سمجھے اس کو کہ اسلام جو ہے یہ ایک معاہدہ ہے، اسلام جو ہے یہ ایک سودا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ سودا اسی وقت مکمل ہوتا ہے، سودا اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب چیز کا تصرف دوسرے کو دے دیا جائے، قبضہ ہو جائے تو سودا ہے، ورنہ سودا ہی کوئی نہیں. آپ نے کسی سے بات کر لی، بات کی حد تک اگر وہ ہے تو کوئی سودا نہیں. ہاں جب ایک فریق نے مال قبضے میں کر لیا، چیز قبضے میں کر لی، اب سودا پکا ہو گیا. اب کوئی کہ آپ کسی سے کہہ دیں اچھا بھی وہ چیز میں لوں گا، کتنے میں بھی ہے اتنے میں، نہ پیسے دیے نہ چیز پر قبضہ کیا، تو کیا ہوگا؟ ہر ایک سے خدشہ ہے کہ وہ بدل جائے، کیونکہ کوئی گارنٹی، کوئی ضمانت، کوئی لین دین تو کچھ ہوا ہی نہیں. اور اگر قبضہ ہو گیا، اگر اس سے مکمل ادائیگی نہ ہو، دوسرے فریق نے ادھار کیا ہو اور ایک دوسرے نے قبضہ کر لیا، تو سودا پکا ہو گیا. اب ہمارے اسلام کا کیا حال ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی ایک اقرار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ ایک زبانی بات ہے. اچھا اب سودا کب پکا ہوگا؟ یا تو اللہ آپ کو جنت میں داخل کر دے، دوسری طرف سے چیز آپ کو مل گئی، قبضہ مل گیا، یا یہ ہے کہ چلو جنت بعد میں ملے. آپ یہ ثابت کر دیں اپنے عمل کے ساتھ، اس کام پر لگ جائیں، اللہ کو معبود ثابت کر دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ثابت کر دیں، پھر بھی سودا پکا ہو گیا، کیونکہ ایک طرف سے دینا ہو گیا. اور اگر یہ صورت ہو، اللہ کہے میں تمہیں جنت دوں گا اور ہم کہیں یا اللہ ہم مسلمان بنیں گے، لیکن زندگی وہی جو آپ آج کل دیکھ ہی رہے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ سودا ہی کوئی نہیں. کیونکہ سودے کے لیے لازمی ہے کہ لین دین ہو جائے، اگر لین دین نہیں ہوتا تو سودا کوئی نہیں ہوتا. سودا اسی وقت مکمل ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے جبکہ لین دین ہو جائے. اور معاہدہ بھی پابندی اسی وقت ہوتی ہے جب ایک فریق پابندی کرے تو دوسرا پابندی کرے، اور اگر ایک فریق جو ہے پابندی نہیں کرتا تو دوسرا بھی بالکل پابند نہیں اس کا کہ بھئی معاہدے کے تحت آپ کو کرنا چاہیے تھا، جب تو نے نہیں کیا تو میں کیسے کرتا. اور چونکہ اس میں انسان کو پہلے کرنا چاہیے ایمان لانا اور اس اپنے ایمان کو صحیح طور پر ثابت کرنا، ادھر سے یہ ہو پھر خدا کی طرف سے انعامات ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوفو بعہدی اوف بعہدی، پہلے تم عہد کو پورا کرو پھر میں عہد کو پورا کروں. تو اب آپ سوچئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ وعدے کی، وعدے کے بارے میں ہم بہت حساس ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھو جی وعدہ نہیں پورا کیا آپ نے. یعنی ہمیں مسلمانوں میں غیر شعوری طور پر یہ بات ذہنوں میں دماغوں میں بڑی راسخ اور پختہ ہے کہ جی وعدہ پورا کرنا چاہیے. یہ کیوں؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے لا ایمان لہ لمن لا ایمان لہ لمن لا عہد لہ، جس کا کوئی عہد نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں. جو عہد کی وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، کسی وعدے کا کسی عہد کا اس کو خیال نہیں، وہ بے ایمان ہے پکا، اس میں اس کا ایمان بالکل صاف ہے، اس میں ایمان کا کوئی نام و نشان نہیں. اور قرآن نے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جب تم کسی سے بات کر لو اس کو لازمن پورا کرو، اور اگر یہ تمہاری عادت نہ ہوئی تو تم مجھ سے بھی دھوکہ کرو، تم میرے عہد کو بھی پورا نہیں کرو گے. اور اگر تمہاری طبیعت اس معاملے میں بالکل صحیح ہے، بڑا احساس ہے کہ بھئی میں نے عہد کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے، تو تم سے توقع ہے کہ تم میرے عہد کو بھی پورا کرو گے. یہ جو وعدے کا ایفا، عہد کا پورا کرنا، یہ جو لازمی قرار دیا جاتا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ جس آدمی میں یہ بات ہوگی اس کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ میرا اللہ سے کوئی معاہدہ ہے تو اس کو اس معاہدے کا بھی پاس رہے گا. اور اگر اب دیکھیے مسلمانوں کا کردار، حضرت معاویہ کا غالباً زمانہ تھا، رومیوں سے معاہدہ ہوا کہ اتنے عرصے تک جنگ نہیں ہوگی. اچھا اب وہ مدت پیریڈ ختم ہونے والا تھا، حضرت معاویہ نے فوجیں جو ہیں بارڈر کے ساتھ ساتھ لگا دی کہ جو ہی تاریخ ختم ہو معاہدے کی یکایک حملہ کر دینا کافروں پر. اور ظاہر بات ہے کہ وہ مسلمان تھے اور کوئی نیت بھی ان کی بد نہیں تھی، یہی اسلام کا پھیلاؤ، اسلام کی سربلندی، کفر کا مٹانا، یہی ان کا مقصد ہوتا تھا. چنانچہ فوجیں بارڈروں پر چلی گئیں، ابھی معاہدے کے کچھ دن باقی تھے اور نیت یہ تھی کہ جو ہی دن ختم ہو حملہ کرنا. ایک صحابی نے، ایک سپاہی تھا، حضرت معاویہ سے کہا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ بات اگرچہ وہ کافر ہیں لیکن صورت یہ ہونی چاہیے کہ جب وہ پیریڈ ختم ہو دونوں کی پوزیشن برابر ہو، اگر وہ فوجیں لے آئے تو آپ بھی فوجیں سرحدوں پر لے جا سکتے ہیں، اور اگر وہ فوجیں سرحدوں پر نہ لائے تو اس عہد کے دوران، اس معاہدے کے دوران آپ فوجیں بارڈر پر لے جائیں، یہ فائدہ حاصل کریں، یہ بالکل جائز نہیں. اب آپ کو پتا ہے فوجوں کی موومنٹ پر، فوجوں کی نقل و حرکت پر کتنا خرچ ہوتا ہے. حضرت معاویہ نے اس سپاہی کے کہنے پر فوجیں یکایک چھاؤنیوں میں سب واپس کر. یعنی اسلام مسلمان کو یہ سکھاتا ہے کہ تیرا اگر معاہدہ شریعت کے خلاف نہیں، ناجائز نہیں، جو تو نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کر، خواہ ہندو سے ہو، کافر سے ہو، کسی سے بھی وعدہ ہو اس وعدے کو پورا کر، کیونکہ تیرے اندر یہ خصلت بڑی پختہ ہونی چاہیے وعدے کے ایفا کرنے کی. اور اگر یہ خصلت تیری کمزور ہو گئی، اس عادت میں تو کچھ خراب ڈھیلا ہو گیا، تو پھر تو خدا سے بھی یہی کرے گا کہ خدا کے عہد کا بھی تجھے خیال نہیں رہے. اللہ نے یہودیوں کو بار بار یہ بات جتلائی، بار بار یہ بات جتلائی کہ دیکھو میرا تم سے عہد ہے، اگر تم پورے اترو گے میں اس پر لازمن پورا اتروں گا، اس کو پورا کروں گا. اب دیکھو نا قرآن مجید نے ان تنصر اللہ ینصرکم، اے مجھ سے سودا کرنے والو، مجھ سے عہد کرنے والو، اگر تم اللہ کے دین کا کام کرو گے اللہ تمہیں دنیا میں سربلند کرے گا، یہ خدا کا عہد ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اچھا اب مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں ہوتی؟ مسلمانوں کا ہر ایک دشمن کیوں ہے؟ اپنے پاکستان کے حال کو دیکھ لیں، امریکہ اس کا دشمن، روس اس کا دشمن. حالانکہ دنیا داری کے لحاظ سے یہ ہے کہ جب دو دشمن ہوں، ایک طرف آپ کا میلان ہو تو ایک یقیناً دوست ہو جائے گا، لیکن نہیں. دیکھ لو ہمیں جیسے دھوکے کا، بے ایمانی کا، غداری کا خطرہ روس سے ہے، بالکل اسی طرح سے ہمیں امریکہ سے خطرہ ہے. یہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرنا چاہتا. اور اگر اللہ، اللہ اکبر، قرآن تو کہتا ہے کہ جب میں وہیں یخذلکم، اگر تم نے مجھ سے غداری کی اور پھر میں تم سے عہد میں نے توڑ دیا، تو پھر یاد رکھو فمن الذی ینصرکم من بعدہ، پھر اور کسی کی کوئی مدد کر دے تو کر دے، تمہاری کوئی نہیں کرے. اور آج مسلمان قوم خدا سے بدعہدی کیے ہوئے ہے، خدا سے غداری کیے ہوئے ہے، اسلام کو پیٹھ دکھائے ہوئے ہے. نتیجہ کیا ہے؟ اس مسلمان کا آج دنیا میں کوئی مددگار نہیں. بڑی بڑی طاقتیں ہیں جن کو دنیا سپر پاور کہتی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ سپر پاور ہے اور روس جو ہے وہ سپر پاور ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور امریکہ ہمارا دوست ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھ لو فمن الذی ینصرکم من بعد، کون ہے پھر اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو پھر کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں. دوسروں کی کو مدد کر دے گا لیکن تمہاری کوئی نہیں کرے گا. تمہارا حشر کیا ہوگا؟ بہت برا حشر ہوگا، اس لیے کہ تم نے خدا سے بدعہدی کی ہے، خدا سے غداری کی ہے. اس سے یہ بات ہمارے لیے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمان قوم کی ترقی، اللہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کے سمجھ میں یہ بات ڈال دے، مسلمان قوم کی ترقی صرف محنت میں نہیں. جتنی محنت جاپان کرتا ہے، جتنی محنت چائنا کرتا ہے، جتنی محنت روس کرتا ہے یا امریکہ کرتا ہے، اگر یہ پاکستانی اتنی محنت کریں کبھی بھی یہ پھل نہیں پاتا. ہاں اسلام سے بالکل فارغ ہو جائیں، اسلام کا نام چھوڑ دیں، پھر ٹھیک ہے، پھر دنیاوی ترقی ان کے لیے ہے، جتنی محنت کریں گے اللہ اتنی اجرت دے دے گا، اتنی ترقی کر لیں گے. لیکن مسلمان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، جتنے مرضی یہ منصوبے کر لیں، جتنی مرضی یہ پلاننگ کر لیں، جتنی مرضی تعلیم عام کر لیں، ایٹم بم بنا لیں، جو بھی کر لیں، مسلمان ذلیل کا ذلیل ہی رہے گا. کیونکہ خدا سے اس نے عہد کیا ہے، جب اس عہد کی خلاف ورزی کرے گا تو خدا اسے ذلیل کرے گا. دیکھو نا قرآن مجید کا یہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اب ہوتا کیا ہے، یقین جانے اب یہ الیکشنوں میں ہم نے دیکھا ہے نا کہ بعض انتہائی گندی قسم کے گنڈا ٹائپ، شریر النفس انسان الیکشن میں کامیاب ہوتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں کوئی بڑا اچھا شریف آدمی بھی ہو اور دوسرے لوگ کوشش کرنے والے اس کے لیے بھی بہت بے شک نیک ہوں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر بھی ناکام ہو جاتا ہے اور وہ گندے سے گندا انسان کامیاب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ شیطانی طاقتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں. اس غلط قسم کے آدمی کے ساتھ شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں، شیطان پورا اس کا ساتھ دیتا ہے اور دوسری طرف اللہ بھی ساتھ نہیں دیتا. اگر تو دیکھیے اللہ کسی کا ساتھ دے تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ شیطان مقابلہ کر سکتا ہے، نہ شیطانی قوتیں کو مقابلہ کر سکتی ہے. اور اگر اللہ ساتھ نہ دے تو پھر جدھر شیطان ہوگا ادھر کامیابی ہوگی. اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ دیکھو جی اس کا کام ہو گیا، میرا کام ہوتا ہی نہیں. وہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ادھر شیطان ہے، ادھر تیرے ساتھ کوئی بھی نہیں. یا تو تیرے ساتھ اللہ ہوتا تیرا کام بن جاتا، اب اللہ بھی تیرے ساتھ نہیں اور پھر دنیا کی طاقت شیطانی طاقت بھی تیرے ساتھ نہیں، اس لیے تو ناکام ہے. اور مسلمانوں کے فیل ہونے کی، ناکام ہونے کی وجہ ہی یہی کہ نہ اللہ ساتھ نہیں اور ادھر شیطان بھی ساتھ نہیں، شیطانی قوتیں شیطانی طاقتیں بھی ساتھ نہیں، مسلمان ناکام ذلیل رسوا. اور دوسری طرف شیطان ساتھ ہے، اللہ تو ساتھ نہیں ادھر بھی، لیکن شیطان ساتھ ہے، شیطانی طاقت ساتھ ہیں، وہ دھڑا دھڑ کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں اور ہم اللہ کو گالیاں دیتے رہ جاتے ہیں. میرے بھائیوں، جیسے ہم ہر جمعے یہ بات کہتے ہیں اور یہ بات تو آپ کو بالکل ازبر ہو جانی چاہیے، مسلمان عقل والا ہوتا ہے، مسلمان کبھی بے عقل نہیں. اور اگر کوئی قوم بے عقل ہے تو سمجھ لو کہ وہ مسلمان نہیں، اگر کوئی قوم بے عقل ہے تو سمجھ لو کہ ان کا اسلام ٹھیک نہیں ہے. ورنہ جن کا اسلام ٹھیک ہوتا ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، پورا قرآن اس کی شہادت دیتا ہے، احادیث اس کی شہادت دیتی ہیں، دنیا کی تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے کہ جب انسان مسلمان ہوتا ہے وہ بے عقل کبھی نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ اچھا سوچتے ہیں، صحیح سوچتے ہیں اور اس کا صحیح نتیجہ نکلتا ہے اور ان کے حق میں انتہائی مفید ہوتا ہے. اور جب کوئی قوم پاگل ہوتی ہے، بیوقوف ہوتی ہے، عقل سے کام نہیں لیتی، تو ان کا حشر وہی ہوتا ہے جو آج ہمارا پاکستانیوں کا ہو رہا ہے. اب دیکھ لو الیکشن، دنیا کہتی ہے کہ الیکشنوں میں بڑا فائدہ ہے، اب تجربہ تو آپ کو ہو ہی رہا ہے کہ فائدہ ہے یا نہیں. گھر گھر لڑائی، محلے محلے میں لڑائی، فساد، اس قدر فساد جس کی کوئی حد نہیں، اور نااہل سے نااہل، گندے سے گندے لوگ آگے آتے ہیں اور نتیجہ پھر آپ کے سامنے ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، گولیاں چلتی ہیں، طرح طرح کی خرابیاں ہوتی ہیں اور فائدہ کچھ بھی نہیں. لیکن دیکھ لو اس سے بات کبھی نہیں آئے گی، کون کریں گے پھر اسی کام کو؟ ہمیں تو کالجوں کا تجربہ ہے نا، اب کالجوں میں جتنی سمجھ والے آدمی، عمر والے آدمی ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ جب ہم نے یعنی تعلیم حاصل کی، جب ہم کالجوں میں پڑھتے تھے، کوئی فتنہ شرارت کچھ نہیں، باقاعدہ یکسوئی کے ساتھ طالب علم حاصل کرتے تھے. اور اب جب سے یہ الیکشن بازی آ گئی ہے، علم گیا، تعلیم گئی بالکل ختم، اور فتنہ اور فساد کالجوں میں آ گیا ہے. اور کبھی کوئی میٹنگ آپ اٹینڈ کر لیں جو پرنسپلوں کی ہوتی ہیں یا وائس چانسلروں کی ہوتی ہیں یا جو تعلیمی ماہرین ہیں ان کی میٹنگیں ہوتی ہیں، سب اس میں اقرار کرتے ہیں کہ ان الیکشنوں کی وجہ سے تعلیم برباد ہو گئی. لیکن کرتے وہی ہیں کہ نہیں، الیکشن طالبوں کا حق ہے، یہ ووٹ ڈالنا، یہ ووٹ ڈالنا عوام کا حق ہے، لہذا ووٹ ڈالے جائیں. اور اگر یہ ووٹ ڈالنے کا حق عوام کو نہیں ملے گا تو عوام پر بڑا ظلم ہے، عوام پر بڑا ظلم ہے. سوچئے، رائے ہمیشہ عقل والے سے لی جاتی ہے، سمجھ والے سے لی جاتی ہے، تجربہ کار سے لی جاتی ہے، علم والے سے لی جاتی ہے، لیکن یہ ووٹ جاہل سے جاہل، بیوقوف سے بیوقوف جو ہے یہ ووٹ دیتا ہے. اور وہ کیا، اپنے دنیاوی مقاصد سودے بازی ہیں، لالچ، اس قسم کی باتیں، اور پھر وہ ووٹ دیتے ہیں. کوئی رائے ہے؟ یہ رائے ہونی چاہیے سنجیدہ لوگوں میں. چنانچہ حضرت عمر، آپ کو پتا ہے، جب وہ زخمی ہو گئے، وہ مجوسی غلام نے خنجر مارا، زخمی ہو گئے، وقت قریب تھا، لوگوں نے کہا کہ اب کیا ہوگا حکومت کا، تو خلیفہ مقرر کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں خلیفہ مقرر کروں تو حضرت صدیق نے مقرر کر دیا تھا، اور اگر میں نہ کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ کو مقرر نہیں کیا تھا. لوگوں نے اصرار کیا، تو پھر وہ کہنے لگے کہ اگر ابو عبیدہ ہوتے میں بغیر پوچھے اس کو خلیفہ بنا دیتا، اگر حضرت سالم ہوتے میں ان کو خلیفہ بنا دیتا، اگر حضرت معاذ ہوتے میں ان کو خلیفہ بنا دیتا. اچھا، اب میں یہ چھ آدمی تجویز کر لیتا ہوں، ان میں سے ایک جو ہے وہ خلیفہ بن جائے گا، مشورہ ان کا ہوگا، عبداللہ بن عمر میرا بیٹا، میرا بیٹا جو ہے ان کا مشیر ہوگا، اگر کوئی اس سے مشورہ لینا چاہے تو وہ مشورہ دے گا، لیکن اس میں کھڑا نہیں ہوگا، وہ امیدوار نہیں ہوگا. چھ آدمی حضرت عمر نے تجویز کر دیے، اور اس میں فیصلہ کرنے کا حق جو تھا وہ حضرت عبدالرحمن بن عوف کو دیا کہ یہ جو فیصلہ کریں گے فائنل وہ فیصلہ ہوگا. اب دیکھو چھ آدمی کون تھے، عشرہ مبشرہ میں تھے جو ترین تھے، حالانکہ ویسے تو مسلمان سارے عقل والے ہوتے ہیں، لیکن چھ آدمی تجویز کیے کہ یہ اپنے میں سے ایک خلیفہ منتخب کر لیں. مدینے میں کتنے مسلمان تھے، سارے کے سارے دین کے عالم، دین کو سمجھنے والے، بہت اچھی رائے رکھنے والے، مخلص، لیکن نہیں، کوئی عوام کے ووٹ ووٹ کا سوال نہیں پیدا ہو. چھ آدمی یہ ہیں، یہ مشورہ کریں گے آپس میں، اور مشورہ کر کے فیصلہ کر دیں گے، جن کو حضرت عبدالرحمن بن عوف قتل کر دیں گے معاملہ صاف ہو جائے گا. تو ان سے آپ اندازہ کریں کہ مشورہ کسی، لیکن اب لڑکے کی شادی کرنا ہے، اب مشورہ کریں گے کہ جی فلانے کا رشتہ کر لیں، کس سے مشورہ کریں گے، جس کے بارے میں آپ کو یہ خیال ہوگا کہ اسے سوجھ بوجھ ہے، یہ حالات سے واقف ہے، یہ سمجھ والا ہے، تجربے کار ہے. بیٹی کی شادی کرنا ہے، اس کے معاملے میں ہم مشورہ کرتے ہیں کن لوگوں سے، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ سمجھ رکھتے ہیں، ان کو تجربہ ہے، اچھی رائے رکھتے ہیں، وہ ان سے. یعنی دنیا کا سارا نظام اسی اصول پر چلتا ہے، لیکن یہ جو ہمارا موجودہ سلسلہ ہے یہ بالکل ہی الگ تھا، کوئی پتہ نہیں، بھیڑوں کی طرح سے سودے ہوتے ہیں اور سارا کا سارا مال چکایا جاتا ہے. تو میری بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان بے عقل کبھی نہیں ہوتا، مسلمان ہمیشہ جس کا دین درست ہوگا، جس کا ایمان درست ہوگا، لازمن اس کی عقل بھی صحیح ہوگی، انشاءاللہ العزیز وہ صحیح سوچے گا. خصوصاً ایک تو ہے نا، تو کوئی آدمی بیمار ہو، عالم ہے لیکن بیمار ہے، قوم جب قوم صحیح ہوگی ہمیشہ صحیح سوچے گی، کبھی ان کے سوچنے کا انداز غلط نہیں ہوگا. لیکن آج یہ بات بالکل نہیں ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارا اسلام، میرے بھائیو، اسلام نور ہے، اسلام ایک روشنی ہے، ایمان ایک لائٹ ہے، جس کی روشنی میں مومن اپنے مستقبل کو دیکھتا ہے. ایمان ایک روشنی ہے، اسلام ایک روشنی ہے، جس روشنی میں مومن جو ہے وہ اپنے مستقبل کو دیکھتا ہے اور صحیح فیصلے کرتا ہے. اور اگر یہ نہ ہو پھر کیا ہے، اندھیر. اگر اسلام نہیں، ایمان نہیں، پھر اندھیر ہے. جو قوم بغیر ایمان کے اور بغیر اسلام کے ہوگی، وہ جیسے اندھیرے میں پتھر پھینک دیا، ان کا یہ حال ہوگا. اور اس لیے ہم دلیل ہو رہے ہیں کہ آج ہمیں ایمانی بصیرت، ایمانی فراست، ہم اس سے بالکل محروم ہیں. تو آپ اسلام کو دیکھیں، اگر آپ کا ایمان درست ہو جائے گا، لازمن آپ غور کریں گے، آپ فکر کریں گے کہ اسلام کیا چیز ہے. میرے بھائیو، اسلام ایک سودا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، ایمان ایک معاہدہ ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، اور پھر
جب یہ معاہدہ ہو جائے، لیکن اب ہمارے ہاں یہ چل رہا ہے نا، اب روس کا بڑا خطرہ ہے، انڈیا کا بڑا خطرہ ہے، اب مشورہ دینے والے مشورہ دیتے ہیں پاکستان کو کہ امریکہ کے ساتھ معاہدہ کر لو، دیکھ لو روس کبھی منہ نہیں کرے گا، انڈیا کبھی رخ نہیں کرے گا. اللہ کہتا ہے مجھ سے طاقتور کوئی نہیں، مجھ سے طاقتور کوئی نہیں، میں اللہ اکبر، جو ہاتھ بم کا بٹن دبائے گا وہ ہاتھ میرے قبضے میں ہے، جو دل ذرا سوچے گا تمہارے خلاف وہ میرے قبضے میں ہے. تم مجھ سے معاہدہ کیوں نہیں کرتے، مجھ سے سودا کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم مجھ سے سودا کرو گے، مجھ سے معاہدہ کرو گے، تو دیکھو گے کہ تم کبھی بھی رسوا نہیں ہوگے، کبھی بھی تم شکست نہیں کھاؤ گے، ہمیشہ تم عزت والے ہوگے. کہ یہ بات یہ عقل میں صحیح ہے کہ نہیں؟ اب اگر انسان یہ سوچے خدا زندہ ہے یا نہیں، دیکھیں خدا نے اپنا یہ معاملہ ایسے صاف کیا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. دیکھیں تین سٹیجز ہیں، پہلے اونگ، پھر نیند، پھر موت. یہ واردات تینوں انسان پر آتے ہیں نا، ہلکی چیز ہو تو اونگ ہے، تھوڑا سا بے خبر ہو گیا لیکن ذرا ہل گیا سنبھل گیا، ایک نیند ہے گہری، اس میں کافی انسان بے ہوش تھا، بے خبر تھا، پتا نہیں اس کی چارپائی کو اٹھا کر کہیں رکھ دے، چور آئے وہ سویا ہوا ہے، چوری کر کے لے جائے، یہ نیند ہے. چلو پھر بھی اس کو کوئی زیادہ آہٹ ہو جائے، آنکھ کھل جائے گی، وہ جاگ پڑے گا، اس سے اگلی اسٹیج موت ہے. مر گیا اس کا ختم، اس کے جسم کے ساتھ کوئی جو مرضی سلوک کرے، اس کے گھر میں آ کے کوئی جو مرضی جتنا مرضی شور مچائے، اسے کوئی پتا نہیں. اللہ اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میری ذات وہ ہے کہ جس کو اونگ تک نہیں اور نیند بھی نہیں. اور بتوکل علی الحی الذی لا یموت، ارے اگر بھروسہ کرنا ہے تو امریکہ پر نہ کر، روس پر نہ کر، اپنے ماں باپ پر نہ کر، اپنے دوست پر نہ کر، بھروسہ کرنا ہے بتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس زندے پر بھروسہ کر جس کو موت نہیں. یہ اللہ ہے، اس کو اونگ نہیں، اس کو نیند نہیں، اس کو موت نہیں. اور پھر وہ بادشاہ، اللہم مالک الملک، دیکھ لو یہ دعا ہم پڑھتے ہیں اور قرآن مجید میں ہے. صحابہ جب بڑی کمزوری کی حالت تھی، حضور اپنے صحابہ سے کہا کرتے تھے کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم مالک الملک توت الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اے اللہ، اے ساری کائنات کے بادشاہ، تو کیسا بادشاہ ہے، تو جس کو چاہے ملک بخش دے، تو جس کو چاہے ایک آن کی آن میں تخت سے اتار کے نیچے ذلیل کر دے، تو جس کو چاہے عزت دے، تو جس کو چاہے ذلیل کر دے، دیکھے کل خیر، ہر چیز تیرے قبضے میں، خدا ایسا بادشاہ ہے. خدا کی طاقتوں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. خدا کہتا ہے مجھ سے عہد کرو، کیا بات ہے، مجھے کیوں بھول گئے؟ اور آج مسلمان، اللہ اکبر، مسلمان سب کو یاد رکھتا ہے لیکن اللہ کو بھول جاتا ہے. آج کا مسلمان سب کی طرف اس کی نگاہ جاتی ہے، اللہ اسے یاد نہیں. اب دیکھو نا، یہ ایمان کی کمی ہے نا، جب انسان گھٹیا گھٹیا چیزوں کی طرف دیکھے اور اعلیٰ چیز کا خیال نہ کرے. اب دیکھو چور چوری کرتا ہے، احتیاط کرتا ہے کہ نہیں؟ لازمی احتیاط کرتا ہے، کوئی جاگ نہ رہا ہو، زیادہ آہٹ نہ ہو جائے، شور نہ ہو جائے، کسی کو پتہ لگ جائے گا، وقت کو دیکھتا ہے. ہائے نہیں دیکھتا تو اللہ کو نہیں دیکھتا. اسی طرح سے زانی زنا کرتا ہے، بڑی احتیاط کرتا ہے اپنی طرف سے، ہر ایک کا وہ خیال کرتا ہے، اسے اگر نہیں یاد ہوتا تو اللہ یاد نہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ یاد نہ ہو تو پھر انسان بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، غیروں پر بھروسہ کرتا ہے. اور جس کو اللہ یاد ہو، دیکھیے زنا گناہ ہے، چوری گناہ ہے میرے بھائیوں، اسی طرح سے غیر پر بھروسہ کرنا یہ بھی گناہ ہے. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا نا، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم میں ایمان ہے تو اللہ پر بھروسہ کرو. اور یہ فرق ہے، مومن کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، دنیا دار کا بھروسہ اور ہوتا ہے. اور پھر نتیجہ کیا ہے؟ زوال ہی زوال. کیوں؟ اب آپ اندازہ کیجیے، آپ بھروسہ کتنا ہوتے ہیں، ٹیک لگانا، سہارا لینا. اب اگر آپ کسی ایسی چیز کا سہارا لیں جو خود گرنے والی ہو، مطلب آدمی ہلکی سی اینٹ کھڑی ہے اس کا سہارا لے تو وہ کوئی سہارا ہے؟ اینٹ تو فوراً گر پڑے گی. ہاں، اس پلر کا سہارا لے کہ وہ جتنا چاہے اس کے ساتھ زور لگا لے، اس پر ایک لگائے اگرے گا نہیں. آدمی ہمیشہ سہارے کے لیے بہتر سے بہتر صورت جو ہے وہ اس کو پسند کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اگر تو ایمان والا ہے بتا مجھ پر تو کیوں نہیں بھروسہ کرتا, اوروں پر کیوں کرتا. دیکھیے اب ہم بیٹھے ہیں سارے مسلمان ہیں, کبھی اپنے حالات کا آپ جائزہ لیں, ہم دنیا میں کس حد تک اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. دیکھیے بھروسے کی صورت یہ ہوتی ہے, ایک ہے سبب اسباب. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر کام کے لیے اسباب بھی پیدا کیے ہیں. اچھا ایک بڑا سبب خود اللہ کی ذات ہے ہر کام کے لیے. تو اسباب جو ہیں یہ ذرائع ہیں, لیکن یہ وہ نہیں ہے جس کو کہتے ہیں کہ فوراً اس کی وجہ سے علت, یعنی دوسرے معنوں میں علمی رنگ میں اس کو علت کہتے ہیں. علت کیا چیز ہوتی ہے؟ علت وہ چیز ہے کہ جب پیدا ہو جائے معلول فرق پیدا ہو جاتا ہے. جیسے مثلا اب دن ہے, یہ دن نکلا ہوا ہے, اس کی علت کیا ہے؟ سورج. جو ہی سورج نکلا دن فوراً نکل آئے گا, یہ ہو نہیں سکتا کہ سورج نکلے اور دن نہ نکلے. اس دن کی علت کیا ہے؟ سورج ہے. اچھا ایک ہوتا ہے سبب. سبب جو ہے وہ کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے ایک ذریعہ تو ہے, لیکن وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس چیز طرف نسبت کر دی جائے کہ ساری ذمہ داری اس طرح کی. اس کی مثال علمی رنگ میں یوں لے لیں, ایک آدمی ہے اس نے گڑھا کھود دیا راستے میں, ایک آدمی ہے اس نے سڑک میں راستے میں گڑھا کھود دیا. اب ہر ایک کوئی کہے گا بیوقوف ہے تو, کیسا جاہل ہے تو, کیسا پاگل ہے تو, کہ آنے جانے والا کچھ نہیں گر جائے گا. اب آنے جانے والا اس میں اگر کوئی گر جائے تو وہ گڑھا یقیناً ایک سبب ہے. وہ گڑھا جو ہے وہ سبب ہے. کیوں؟ کہ اس نے گڑھا راستے میں کھود دیا, آنے جانے والا کوئی جانور کوئی انسان اس میں گر گیا. لیکن اگر مقدمہ عدالت میں پیش ہو تو اس آدمی کو جس نے گڑھا کھودا ہے اور ایک آدمی اس میں گر کر مر گیا ہے, پھانسی کبھی نہیں دی جا سکتی کہ اس نے اس کو مارا ہے. ہاں کنواں ہے, ایک آدمی اس کو دھکا دے دیتا ہے اور وہ آدمی مر جاتا ہے, اس آدمی کو پھانسی دی جائے گی. اسی گڑھے میں گڑھے کے پاس کھڑے ہوئے کوئی آدمی کسی کو دھکا دے دے اور اس میں وہ گر جائے اور مر جائے تو وہ اس کا قاتل ہے, اس کو سزا دی جائے گی قتل. اور کسی نے گڑھا کھود دیا اگرچہ وہ بھی سبب ہے ہلاکت کا, کسی کی موت کا, لیکن اس کو پھانسی نہیں دی جا سکتی. کیوں؟ گڑھا کھودنا سبب ہے, دھکا دینا علت ہے. اسی طرح سے میرے بھائیو یہ دنیا کے اسباب ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ مثلا آپ کو لگنا ہے آپ کے پاس رائفل ہونی چاہیے, آپ کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے, آپ کو کوئی کام کرنا ہے آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے, فلاں چیز کے لیے فلاں سبب ہے, فلاں چیز کے لیے فلاں سبب ہے. لیکن میرے بھائیوں یہ تمام اسباب اللہ کے قبضے میں, آخری اتھارٹی جو ہے وہ اللہ ہے. انسان کو اسباب پیدا کرنے چاہیے ہر کام کے لیے, یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ جائے اللہ ہو اللہ ہو, یہ خدا خود ہی کرے گا, خدا خود ہی کرے گا. بس یہ اسلام کی تعلیم بالکل نہیں. اسلام کہتا ہے کفر سے مقابلہ ہے, اپنی تیاری کرو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, جو زمانہ ہے جس قسم کی جنگ ہے اسی قسم کا سامان پیدا کرو, سامان تیار کرو. لیکن اس سامان پر اس ان اسباب پر بہت سارا کبھی بھی کرنا, کیونکہ اصل سبب جو ہے علت جسے کہتے ہیں, کام کو سرے لگانے والا وہ میں ہوں. دنیا کے اسباب پیدا کر لو اور اس کے بعد بھروسہ مجھ پر. چنانچہ ایک آدمی آیا اونٹ پر, آپ نے اس کو آتے ہوئے دیکھا, یہ مشہور بات ہے سارے جانتے ہیں. وہ اونٹ کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدھا آ گیا. آپ نے پوچھا وہ اونٹ کہاں ہے جس پر تو سوار تھا؟ اس نے کہا جی باہر میں نے چھوڑ دیا ہے. فرمایا کس کے سپرد کیا؟ اس نے کہا جی اللہ کے سپرد کیا. ارے کوئی آدمی نہیں تھا جس کے سپرد کرتا؟ کہ جی نہیں, میں نے تو اللہ کے سپرد کیا. فرمایا اللہ کے بندے پہلے گھٹنا باندھ پھر اللہ کے سپرد کر. یعنی کوئی آدمی ہے اس کے سپرد کر دے, اس کو کسی کھونٹے سے باندھ سکتا ہے اس سے باندھ دے, اس کا گھٹنا باندھ دے, دنیاوی اسباب پیدا کر مہیا کر جتنے تو کر سکتا ہے, پھر بھروسہ اللہ پر. ہم دیکھتے ہیں جانور چار دیواری کے اندر ہے, کھونٹے سے بندھا ہوا ہے, چور آتا ہے دیوار پھاند کر آ جاتا ہے, تالا توڑ کر بھینس نکال کر لے جاتا ہے. دیکھو سارے اسباب تھے, چار دیواری بھی ہے, کھونٹا بھی ہے, اس کے گلے میں رسا بھی ڈالا ہوا ہے, لیکن اللہ کو منظور ہے. چور آتا ہے اپنا کام کر کے لے جاتا ہے, بھینس چوری ہو جاتی ہے. تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ مسلمان کا فائنل آخری سہارا اللہ کی ذات ہونی چاہیے. اسباب پیدا کرو, اسباب پیدا کرو, لیکن اسباب پر ڈیپینڈ نہ کرو کہ بس اب دے ڈگری. اور قرآن نے مثال بھی بیان کی, مکہ فتح کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, 10,000 کی فوج لے کر آپ مکے پر آپ چڑھائی کی آپ نے, مکہ فتح ہو گیا. وہاں کے طلقاء جو مسلم تھے وہ بھی آپ کے ساتھ 2,000 کے قریب مل گئے. آپ کو معلوم ہوا کہ حوازن اور ثقیف یہ قبیلے جو ہیں کچھ گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں, چنانچہ 12,000 کی فوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ ادھر کو چلے, حوازن اور ثقیف قبیلے کی طرف طائف کی طرف آپ بڑھے, لڑائی شروع ہو گئی. مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال کہ 313 تھے جنگ بدر میں, ہم نے 1,000 کافروں کو ٹھکانے لگا دیا, ان کو شکست دے دی, اب تو ہم 12,000 ہیں, اب ہمیں شکست دینے والا کون. اللہ نے قرآن میں فرمایا, لقد نصرت اللہ فی مواطن کثیرۃ و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. اے مسلمانوں, اللہ نے تمہاری بڑے موقعوں پر مدد کی ہے, اور خاص طور پر اللہ نے تمہاری جنگ حنین میں بھی مدد کی. اذ اعجبتکم کثرتکم, جبکہ تم اس ناز میں تھے کہ آج ہم اتنی تعداد میں ہیں ہمیں کوئی خطرہ نہیں. فلم تغنی عنکم, اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا, تم اس طرح سے بھاگے جا رہے تھے کہ تمہیں راستہ نظر نہیں آتا. حالانکہ اسلحہ بھی موجود, تعداد بھی بہت کافی, ناز ہے کثرت پر, خیال ہے کہ کثرت میں ہیں ہم زیادہ ہیں دشمن تھوڑا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں ایسی شکست دی کہ بھاگتے ہوئے, حالانکہ زمین بڑی کھلی تھی لیکن تمہیں بھاگنے کے لیے راستہ نظر نہیں آتا. پھر جب سنبھلے, ہوش آئی, پتہ لگا کہ ہمارے ساتھ تو خدا کا عہد ہے, ان تنصر اللہ ینصرکم, کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. جب تم اللہ پر بھروسہ کرو گے, اللہ کے سوا تمہارا کوئی سہارا نہیں ہوگا, اور جب تم کسی کو سہارا سمجھو گے اللہ پیچھے ہٹ جائے گا, نتیجہ جو ہے وہ تمہاری شکست میں تبدیل ہو جائے گا. تو میرے بھائیو, میں جو آج چل کر رہا تھا وہ یہ بات کہ اسلام جو ہے ایک عہد ہے, ایک معاہدہ ہے, اسلام جو ہے ایک سودا ہے, ایک لین دین ہے خدا کے ساتھ. یہ دونوں تعبیریں اللہ نے قرآن مجید میں اسلام کی مقرر کی ہے. اللہ کہتا ہے کہ جو آدمی مسلمان ہوتا ہے وہ میرے ساتھ ایک سودا کرتا ہے. سودا کس بات کا؟ سودا آپ جانتے ہیں, کچھ آپ دیں گے پھر آپ کو کچھ ملے گا, مال آپ دیں پیسہ آپ کو مل جائے گا, یہ سودا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے مسلمان, اگر تو مسلمان ہوتا ہے اپنا مال اور اپنی جان میرے سپرد کر, جنت کا وعدہ میں تجھ سے کرتا ہوں. اچھا, اور یہ عام ہے, ان اللہ ہشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم جنتهم الجنہ. اب ہم بیٹھے ہیں, سارے مسلمان ہیں, ہم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں جو یہ کہے کہ جی مجھ میں تو ایمان نہیں, یعنی میں بے ایمان ہوں. کوئی ہے ہم میں سے تو یہ مانے کہ میں بے ایمان ہوں؟ نہیں, ہم سب کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں, ہم نے ایمان ہے. اور ایمان کیا ہے چیز ہے وہ آپ کو میں سنایا, ان اللہ ہشترا من المؤمنین, جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ اس سے خرید لیتا ہے اس کے مال کو اور اس کی جان کو. کس کے عوض میں؟ جنہ رحم الجنہ, یہ وعدہ دے کر کہ میں تجھے جنت دوں. اور پھر دوسرے کا فرمایا, اے نبی تو لوگوں کو بتا دے, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میں ایمان والا ہوں, میں مسلمان ہوں, میں نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ میں جو کام کروں گا, ان صلاتی میری نماز, نسکی میری قربانی, و محیای و مماتی میرا جینا میرا مرنا, للہ رب العالمین اللہ کے لیے, اس کے حکم کے تحت ہو. اب آپ خدا کرے کہ ہم نے ایمان آ جائے, کیا آپ اس سودے کو تسلیم کرتے ہیں؟ آپ کا دل اس سودے کو مانتا ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ سودا کر رکھا ہے کہ میری اولاد اللہ کا مال ہے, میرا مال اللہ کا مال ہے, میری اپنی جان اللہ کا مال ہے, جو چاہے وہ مجھے حکم دے, بالکل فوراً اس طرح کا. آپ اس پر غور کریں, اگر آپ اپنے دل میں یہ سودا پاتے ہیں کہ ہاں میرا اللہ کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہے, تو آپ کے لیے مبارک ہے, آپ خوش قسمت ہیں, آپ کے لیے خوشخبری ہے. اللہ کہتا ہے فسب سے رو بے, ارے جس نے خدا کے ساتھ یہ سودا کر لیا اسے کہو کہ خوش ہو جائے اس سودے, اس سوچے میں اسے کوئی نقصان نہیں ہے، سب شروع بس خوش ہو جاؤ کم اللہ بھی اپنے سودے پر اللہ بھی مالا تم پہ جو تم نے اللہ سے کیا. لیکن اگر اس کا عملی طور پر جائزہ لیا جائے تو میرے بھائیوں میرے خیال میں شاید ہی ہم میں سے ہزاروں میں سے کوئی ایک آدھ ہو جس کا اس قسم کا ایمان ہو کہ بھئی میں نے تو اللہ سے سودا کر رکھا ہے، میری تو زندگی جو کچھ بھی میں کروں گا بس ہم دیکھیے اللہ کا ہول بندے پر، اللہ کا تصرف اس کا حق بندے پر کتنا ہے. ایک تو ہے نا نماز، روزہ، حج، زکات، یہ تین کے کام، نیکی کے کام. دنیا کے کاموں میں بھی دیکھیں، دنیا کے کاموں میں بھی دیکھ لیں کہ آپ صرف وہی کر سکتے ہیں جس کی اللہ نے اجازت دی ہے. باقی مثلا یہ عورت کا معاملہ ہے، اللہ نے انسان کے لیے یہ سلسلہ حلال کیا ہے لیکن صرف اپنی بیوی. اگر وہ کہے یا اللہ تو نے مجھے سودا دیا، تو نے مجھے سامان دیا، اور شیطان کی طرح سے کیا جائے اور چلتا پھرے جہاں دیکھا جنا، جہاں دیکھا جنا، یہ کیا اور وہ کیا، کسی کی عزت محفوظ نہیں، برباد. اور جہاں کیوں اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی، اللہ نے اس سے روک دیا. میرے بھائیو مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کی زندگی بالکل کنٹرولڈ ہو، جیسے گھوڑے کو لگام ہوتی ہے. مومن وہ ہے جس کو خدا کی لگام ہو، جیسے سوار گھوڑے پر ہوتا ہے چاہے گھوڑے کو تیز کر دے چاہے گھوڑے کو روک لے، تیز سے تیز جا رہا ہے، جب چاہے اس کی لگام کو کھینچے اس کو کنٹرول کر. اللہ اکبر. مجھے یاد ہے ہم علی گڑھ پڑھا کرتے تھے، وہاں سے آنا اور آ کر اپنے ابا جی سے بحث کرنی، وہ ذرا پرانے ٹائپ کے تھے. اب علی گڑھ کی فضا تو بحثوں بحثوں کی عادت شروع سے بہت تھی، آ کر ان سے کوئی بحث کرنا تو وہ ایک طرف سے تو خوش ہوتے کہ یہ بہت اچھی یعنی بات کرتا ہے، دلائل بڑے اچھے اور انداز بڑا اچھا، لیکن جب وہ کبھی دیکھتے کہ مجھے اس نے لاجواب کر دیا خوش وہ ضرور ہوتے، لیکن مجھے کہتے کہ دیکھ مسلمان کو اپنی عقل جو ہے، عقل ایک گھوڑا ہے اور بڑا منہ زور گھوڑا ہے، جب تک اس کو دین کی لگام نہ ہو یہ عقل آدمی کو تباہ کر دے. مجھے کہنے لگے کہ بحث کیا کر، لیکن جب تو دیکھے کہ یہ بات قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، سلف صالحین صحابہ کے خلاف ہے، وہیں رک جا، ایک قدم آگے نہ بڑھ. اور اگر تو عقل کے زور پر بحثوں میں لگا رہا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ شیطان برباد ہوا تو بھی برباد ہو جائے. یعنی مسلمان کی زندگی جو ہے فکر ہے. اب سوچتا جائے بیہودہ، یہ نہ دیکھے کہ خدا نے مجھے کہاں روکا ہے، مجھے کس انداز سے سوچنا ہے، برباد ہو جائے گا. کھانا پینا کھائے پیئے، اپنی صحت کو بحال رکھے. حضور نے بیان کیا کہ تم جو کھاتے ہو جو پیتے ہو اس کا حساب دو گے. حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں، حضرت ابوبکر حضور کے قریب قریب ہم عمر ہی تھے نا، 2.5 سال کا سارا فرق تھا، عمر بڑی تھی، لیکن وہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے تھے اور ان کے دل میں یہ خیال ہوتا تھا کہ ہر وقت میری جان حضور کی جان کے لیے ڈھال. آپ نے جب یہ بیان کیا کہ حساب ہوگا ہر چیز کا تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں تو کھانا بانا امیر آدمی تھے، کھانا بانا بڑا اچھا کھاتا ہوں تاکہ میری صحت اچھی رہے، میری طاقت بحال رہے اور میں دین کے کام کر سکوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابوبکر تو وہ نہیں ہے جس کا حساب ہو. کیوں؟ تو اگر کھاتا ہے تو تیری نیت یہ ہے کہ میری طاقت بہار رہے اور میں دین کا کام کروں. ایک صحابی بیمار ہو گیا، حضور اس کی تیمارداری کے لیے بیمار درستی کے لیے گئے. آپ نے دعا کی اور غالباً وہ حضرت صاحب نبی وقاص تھے، آپ نے دعا کی اللہ اپنے بندے کو صحت دے، تیرا یہ بندہ کسی دشمن کو تیر بار کرے گا، کسی دشمن کا خاتمہ کرے گا، اللہ تیرا یہ بندہ تیرے دین کا کام کرے گا، اس کو صحت دے. میرے بھائیوں مومن اسلام ہوتا ہی صحیح اس وقت ہے جب ہر وقت آپ کے سامنے یہ صورت ہو کہ کوئی کام مجھ سے ایسا نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو، میں وہ کام کروں جن کے کرنے کا اللہ مجھے حکم دیتا ہے. یہ اسلام. کیوں؟ سودا ہے. سودا کیا ہے؟ اے بندے تیری ساری طاقتیں، تیرا مال، تیری جان، تیری اولاد، تیری دولت، تیری عزت، تیرا اقتدار، ہر چیز جو ہے وہ میرے لیے ریزرو، تو اس میں سے میری اجازت کے تحت جتنا چاہے کھا لے، جتنا چاہے فائدہ اٹھا لے، لیکن میری اجازت کے تحت. اور جب تو ایسی زندگی گزارے گا تو پھر تیرے لیے جنت. اور میرے بھائیوں، اس لیے تو کہتے ہیں کہ مومن کا بچے کو پیار کرنا، بیوی سے ملنا، اپنے جانور کی خدمت کرنا مومن کی سب عبادت ہے. یہ سب مومن کی عبادت ہے. کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری بیوی اگر وقت آئے گا تو میدان میں ایک سپاہی ہوگی. چنانچہ حضور کے زمانے میں اور حضور کے بعد صحابیات، حضور کی بیویاں میدان جنگ میں جاتی، صحابہ کو زخمیوں کو پانی پلاتی، ان کی خدمت کرتی. چادریں آئیں بہت قیمتی اعلیٰ قسم کی، تقسیم کی، ایک چادر بچ گئی. اب یہ کس کو دی جائے؟ صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی بیوی ام کلثوم کو یہ چادر دے دیں. کیوں؟ وہ حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے، وہ حضرت علی کی بیٹی ہے، شہزادی ہے، آپ یہ چادر اس کو دے دیں. حضرت عمر کہنے لگے اسے دوں جو شہزادی ہے، جو لاڈ میں اور بڑے پیار میں پلی ہے، میں یہ چادر اس کو دوں گا کہ جب جنگیں ہوتی تھیں، صحابہ زخمی ہوتے تھے، عورتیں وہ ام سلیط وہ پائنچے چڑھا کر اپنی شلوار کو اونچا کر کے، اپنے کپڑوں کو باندھ کر، مشکیزہ اپنے کندھے پر اٹھا کر دوڑی دوڑی پھرتی تھی اور زخمیوں کو پانی پلاتی. میں یہ چادر اس کو دوں گا، میں شہزادی کو چادر نہیں دوں گا، بے شک وہ فاطمہ کی بیٹی ہو اور حضرت علی کی بیٹی ہو. تو میرے بھائیوں، جو مسلمان ہو جاتا ہے اس کا انداز بالکل اور ہوتا ہے. یہ ہمارے جیسا انداز نہیں. بچہ پیدا ہو گیا، پہلے سے شیطان یہ ڈالتا ہے اس کو کنڈر گارڈن اسکول میں بھیج، اس کو صادق پبلک اسکول میں بھیجنا، اس کا میڈیم آف انسٹرکشن انگریزی ہو. پہلے دن سے ہی جو اس کو جنم گھٹی دی جائے وہ انگریزی کی دی جائے. اس کا انداز پرورش کا، پلنے کا، پڑھنے کا، پڑھنے کا، سیکھنے کا، سب انگریز کے بچے کا. یہ مسلمان کا کردار، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میرے بھائیوں، مسلمان بنو، اپنے گھروں میں صحابہ کے حالات کی کتابیں رکھو، لوگ خالد کا حال پڑھیں، حضرت عمر کا حال پڑھیں، حضرت سعد بن ابی وقاص کا حال پڑھیں، دوسرے جو اچھے اچھے نیک لوگ تھے ان کا حال پڑھیں، تاکہ عورت پر بھی اچھا اثر ہو. اور یہ قدرتی بات ہے، عورت حمل میں ہو، پیٹ میں بچہ ہو، ان دنوں میں جو حالات، جو تصورات عورت کے ہوں گے اس کا ڈائریکٹ اثر بچے پر پڑتا ہے. اگر ان دنوں میں عورت قرآن مجید زیادہ پڑھے، نیک لوگوں کے حالات زیادہ پڑھے، دین کی باتیں زیادہ سنیں، بچے پر اثر ہوگا کہ وہ بچہ نیک پیدا ہو. اور اگر ان دنوں میں وہ سنیمے دیکھتی پھرے اور ایکٹریسوں کی فوٹو اس کے سامنے آتی ہوں اور گندے لوگوں کا تصور اس کے ذہن میں ہو، تو بچہ جو پیدا ہوگا تو قریب قریب ٹومی اور حرام بھی پیدا ہو. میرے بھائیوں، بچوں کو پیدا کرنا ہے، ہمیں شروع سے یہ انداز رکھنا چاہیے کہ ہمارے، اب دیکھو نا، یہ غلام اگر انگریز کے گھر کا بچہ پیدا ہوگا تو غلام ہوگا. اگر حضرت خالد کے ذہن کا، حضرت عمر کے ذہن کا بچہ پیدا ہوگا تو آزاد. یہ جتنے ہمارے آج کل حکمران طبقہ ہے، یہ سب انگریز کا پرورتا ہے اور انگریز کا غلام. آزاد وہی ہوتا ہے جس کے دل سے تمام خوف دور ہو جائیں، ساری محبتیں نکل جائیں، ایک اللہ اور اس کے رسول کی اور دین کی لائن کو وہ پسند کرتا ہے. اور میں آپ سے ہمیشہ جمعے میں یہ بات بیان کرتا ہوں، اسے خوب توجہ سے سن لو، ہماری پروگرس کوئی نہیں. آپ جمعہ پڑھ جاتے ہیں، میں آپ کو خوب دن جھوڑتا ہوں، بیدار کرتا ہوں، اٹھاتا ہوں، توجہ دلاتا ہوں، لیکن حالت پھر وہی کی وہی، آپ بھی وہی، بچے بھی. اور یاد رکھو، یہ ادھار ہے آپ کے سر، جتنا آپ سنتے جائیں گے اتنا بوجھ عرض آپ کے سر ہوتا چلا جائے گا، اور دور کا جو نہ سننے والا ہو وہ شاید چھوٹ جائے، آپ نہیں چھوٹیں گے کبھی. میں آپ کے سامنے صحیح اسلامی تصور پیش کرتا ہوں جو ایک مسلمان کا ہونا چاہیے. اور اگر آپ اس کو ایک جمعہ سمجھے آئے، سنا اور چپکے سے چلے گئے اور جہاں لگے ہوئے تھے وہیں کے وہیں رہے، کوئی چینج، کوئی تبدیلی آپ نے اس میں نہ کی. میرے بھائیوں، اس تہذیب کو بدل دو، اپنے کھانے پینے کو سیدھا کرو، اپنے بطنوں کو سیدھا کرو، اپنے در و دیوار کو سیدھا کرو، اپنے ماحول کو سیدھا کرو. اگر تم نے اس تہذیب کو نہ بدلا تمہارا ایمان کبھی درست نہیں ہوگا. دیکھو کسی علاقے کے درختوں کو دیکھو، وہاں کے گھاس پھوس کو دیکھو، اس سے فوراً نظر آ جاتا ہے کہ یہ علاقہ بڑا سرسبز و شاداب ہے، یہاں کی زمین بڑی زرخیز ہے. سو میرے بھائیو، یہ جو ظاہری انداز ہوتا ہے یہ اسلام کا جز ہے. اگر آپ نے اپنی تہذیب کو نہ بدلا، اپنی شکلوں اور صورتوں کو نہ بدلا، اپنے گھر کے ماحول کو نہ بدلا، نمازیں آپ بے شک جتنی مرضی پڑھتے رہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں حیران ہوں آپ کبھی غور نہیں کرتے. ہمارے بوڑھے بوڑھے آدمی، پکے نمازی، امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے، لیکن گھر جا کر ان کے دیکھ لو، وہی انگریز، انگریز کی حکمرانی، انگریزی ذہن، انگریز کا تسلط، وہی بات. اور یہ فیصلہ ہے خدائی کہ اس بڈھے کی نماز تو خدا قبول نہیں کرتا. میری سمجھ میں نہیں آتی بات کہ آپ میں ایمان ہو، آپ اسلامی رنگ کو اچھا سمجھتے ہوں، اور پھر آپ کے گھر میں غیر اسلامی رنگ ہو. کبھی یہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے آپ نے ایک آدمی سے کہا، اس کو خوشخبری دیتے ہوئے، کہ تو اور سب باتیں ٹھیک ہیں، اپنی مونچھیں ٹھیک کروا دے، اندازہ کرو. یعنی وہ نمازیں ٹھیک پڑھتا ہے، باقی کام اس نے ٹھیک کر دیے ہیں، مونچھیں ٹھیک نہیں تھی. آپ نے فرمایا خود من شاربے کا، اپنی مونچھیں کٹوا دے، ان کو ٹھیک کروا دے، پھر تیری میری ملاقات وہاں. ورنہ ہو سکتا ہے تیرا مونچھوں کا یہ رنگ تجھ میں اور مجھ میں ملاقات میں رکاوٹ بنے. کہیے، دوسرے لوگ تو کہتے ہیں نا حضور کے، کہ حضور سے ملاقات ہو، ملاقات کا طریقہ کبھی اختیار نہیں کرتا. یہ ہمارے اکثر مسجدوں کے مولوی یہ تقریریں کرتے ہیں اور عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نہ خود کبھی سوچتے ہیں، نہ اپنے معتقدین کو کبھی یہ بتاتے ہیں کہ نبی سے ملاقات کی صورت کیا. میرے بھائیو، نبی سے ملاقات کی صورت یہ ہے کہ آپ بالکل اپنا رنگ بدل دیں، آپ کی بیوی سیدھا سادہ سفید برقع پہنے. جو عورت فیشنی برقع پہنتی ہے، فیشنی برقع پہن کر باہر نکلتی ہے، یا فیشنی چادر لے کر باہر نکلتی ہے، وہ امید نہ کرے کہ میں حضور سے مل دوں، کیونکہ ایسا گناہ کہ اس کی بیوی بے پر، یا اس کے گھر میں ایسا انداز جو اللہ کے رسول کو پسند نہیں. حدیث میں آتا ہے حضرت علی نے کسی کی دعوت کی، حضرت فاطمہ حضرت علی کی بیوی تھی، حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ میرے ابا جی کو بھی بلا لو دعوت دی، حضور کو بھی دعوت دے دی. اچھا، اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے گھر میں کچھ دیکھا، کوئی تسنن، کوئی تکلف اس قسم کا دیکھا، آپ واپس چلے. تو پریشانی ہوئی بڑی کہ کیا بات ہوئی، پوچھا گھر جا کر کہ کیا بات ہے، تو پتہ لگا کہ گھر میں تفریح تھی. حضور نے فرمایا کہ جہاں یہ سلسلہ ہو میرا آ جانا وہانی. اب بیٹی ہے فاطمہ، داماد ہے علی، اور حضور کہتے ہیں کہ میرا آنا جانا وہاں نہیں ہو سکتا جہاں یہ سنتی. اور میرے بھائیوں، اپنے گھروں میں جا کر دیکھو کیا حال ہے، کیا آپ کو حضور کی محبت ہے؟ اور میں تو آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ یاد کر چکا ہوں، اور انداز میں یقین جانے اپنے گھر میں اسی انداز سے سوچا کرتا ہوں کہ اگر آج دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور ہمارے بہاول پور میں تشریف لے آئیں، تو کیا میرا گھر اس قابل ہے کہ آپ میرے گھر میں آ کر ٹھہر جائیں؟ کرو تو سودا، دیکھو تو بات. دیکھیے، آج ہی آپ مسلمان ہوتے ہیں. اگر آپ کو نبی سے محبت ہے اور اگر آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، تو اس انداز سے سوچیں کہ اگر آج بہاول پور میں اللہ کے رسول آ جائیں، میرے بچوں کو دیکھ کر وہ میرے گھر میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے، میری بیوی کے حالات کو دیکھ کر وہ میرے گھر میں کھانا کھانے کے لیے اور بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے، میری بیٹھک اور میرا ریٹائرنگ روم، میرا ویٹنگ روم، میرا مہمانوں کا کمرہ، اس کو دیکھ کر آپ اس حضور کبھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے. اور اگر آپ کا دل کہے کہ نہیں وہ نہیں آئیں گے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا حضور سے کیا تعلق ہے اور کیا نسبت ہے. میرے بھائیوں، مسجد میں ہم اس لیے آتے ہیں کہ اپنے ایمان کو درست کریں، اپنا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بڑھائیں. اور اگر مسجدوں میں آ کر بھی ہم ویسے ہی رہے جیسے وہ ہیں جو مسجدوں میں نہیں آتے، تو کیا فرق؟ مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ آج مسجدوں میں آنے والوں کا وہی حال ہے جو حال ان کا ہے جو مسجدوں میں آتے ہیں. کہ یہ کوئی غلط بات ہے. جو بے حیائی، جو برائی، جو برے سے برا کام ایک بے نماز کے گھر میں ہے، وہی سب کچھ ایک نمازی کے گھر میں. میرے بھائیو، سادگی اختیار کرو، دین کو پسند کرو، اپنا یہ رنگ بدل دو، انشاءاللہ العزیز آپ بڑے کامیاب ہوں گے. آپ کا حساب قبر میں آسان ہوگا، میدان معاشر میں آپ کے لیے بڑی سہولت ہوگی. اور اگر آپ نے کوئی تبدیلی نہ کی اور اسی ڈگر پر چلتے رہے تو نماز فیل ہو جاتی ہے. دیکھیے نماز کب مؤثر ہوتی ہے، اس کو خوب یاد رکھیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. نماز کب اللہ کے ہاں ٹھیک ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے؟ جب نماز آپ کو کنٹرول کرے، نماز آپ میں تبدیلی لائے، آپ کو درست کرے، دن رات آپ کی اصلاح ہو تو نماز ٹھیک ہے. اور اگر نماز آپ کو چھیڑتی نہیں، آپ کی درستی اور اصلاح کا کام نہیں کرتی، آپ کا علاج نہیں ہوتا، تو یہ خدائی فیصلہ ہے کہ نماز بے اثر ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. قرآن میں ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کی یہ خاصیت ہے، نماز کی یہ تاثیر ہے کہ وہ بے حیائی کے کاموں سے اور برائیوں سے وہ روکتی ہے. اور اگر آپ نمازی ہیں اور نماز آپ پر کنٹرول نہیں کرتی تو قطعی فیصلہ ہے، خدائی فیصلہ ہے کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. میرے بھائیوں، یہ جو جمعے میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، یہ آپ ہمیشہ سنتے ہیں، اس کا مطلب آپ کو، چونکہ یہ ہمیشہ پڑھا جاتا ہے اور مسنون خطبہ یہ ہے، اس کا معنی اور مطلب آپ کو ضرور آنا چاہیے، اور یہ آپ کی ہدایت کے لیے ایک بڑی بنیادی چیز ہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اللہ کی تعریف ہے، اپنا استغفار ہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اللہ ہم اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں. خطبہ دیتے وقت آپ یہ پڑھا کرتے تھے، یہ کیوں؟ کیونکہ یہ منبر جب آدمی تقریر پہ آتا ہے تو آپ جانتے نہیں کہ پھر مولوی کیسا کھلتا ہے، کیسا بگڑتا ہے. مولوی ممبر پر کچھ اور ہوتا ہے، جب اتر جائے تو بالکل کچھ اور ہوتا ہے، اور یہ نفس کا شر ہے سب سے بڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، یا اللہ ہمارے نفسوں کے شر سے بچا. کیوں؟ آدمی ہوتا ہے جی میری دور بنے، لوگ کہنے واہ واہ کیا کہنے، رقم معقول ہو اور سودا اچھا چلے اور یہ اور وہ اس قسم کی باتیں، اور یہ اسپرٹ کہ بھئی یہ جو آئے ہیں خالی نہ جائیں، ان کو اللہ ہدایت دے، ان کی کوئی ہدایت کی صورت بن جائے، خدا کا خوف دل میں ہو، جو بات کرے پوری ذمہ داری کے ساتھ کرے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے، اپنا کوئی گھونسلا کو تسلا نہ مارے. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، یا اللہ یہاں شیطانی وسوسوں سے بچا، تکبر، ریا، غرور، اس قسم کی باتیں نہ آئیں. اور جب میں یہاں سے اتر کر گھر چلا جاؤں، ومن سیئات اعمالنا، میں واعظ ہوں، میں قوم کا خطیب ہوں، لوگ میرے پیچھے جمع پڑتے ہیں، یا اللہ مجھ سے برے عمل بھی نہ ہو. اگر میں ہی لوگوں کو سمجھانے والا برے کام کروں گا تو پھر ہدایت کا کہاں سوال پیدا ہوگا. من یهد اللہ فلا مضل له، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. ومن یضلل فلا هادی له، اور جس کو اللہ دھکا دے دے پھر اس کو کوئی ہدایت کرنے والا نہیں. اب پھر اس کے بعد فرمایا، سب سے بہتر بات اللہ کی بات ہوتی ہے، سب سے بہتر بات اللہ کی بات ہوتی ہے. کہیے کوئی اس میں شک ہے؟ لیکن ہم زبان سے تو کہیں گے کہ کوئی شک نہیں، لیکن یہ یقین ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، بہتر بات اللہ کی بات ہوتی ہے. ہماری زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان یہی ہے کہ اللہ کی بات بہتر نہیں، لیڈروں کی بات بہتر ہے، دنیا داروں کی بات بہتر ہے، بیوی کی بات بہتر ہے، دوستوں کی بات بہتر ہے، اللہ کی بات جو ہے وہ کوئی معقول نہیں. اور اگر ایمان درست ہوگا تو پھر آدمی کہے گا نہیں، جو اللہ نے کہا ہے وہ بہتر ہے، اس سے بہتر کوئی بات نہیں. وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام طریقوں سے بہتر طریقہ زندگی گزارنے کا وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، یہ ایمان. اور آپ سوچئے ہماری زندگی کیسے گزرتی ہے. کبھی آپ نے یہ دل میں سوچا کہ میری زندگی اس انداز کی ہو جیسے حضور کی تھی، جیسے ان کی تعلیم تھی؟ بالکل نہیں. اور اگر بالکل نہیں تو ایمان صاف. دیکھیے، اور تو اور ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نماز کے بارے میں یہ خیال کہ جی حاضری دینی ہے. یہ جو بے خبر لوگ ہیں جنہیں پتہ نہیں، جیسے دفتر میں جاتے ہیں نا، رجسٹر پر حاضری ہو گئی یا شکل دکھا لی کہ چلو جی حاضری تو ہو گئی، کوئی کام کیا یا نہ کیا باہر لے جائے، حاضری تو ہو گئی. بعض کا یہ تصور ہے کہ نماز کیا ہے، خدا کے حضور میں حاضری ہے. اور بعض یہ کہتے ہیں نہ بس جی گردنی جھکانی ہے، یہ ظاہر کرنا ہے کہ میں تیرے آگے جھکتا ہوں، باقی رہ گیا کوئی اس طرح سے کر لے کوئی اس طرح سے کر لے، جھکنا ہی ہے. یہ بات بھی بالکل غلط ہے. حضور نے حضرت مالک بہت دور سے آئے، آ کے مسلمان ہوئے، بھائی ان کے ساتھ تھے. جب وہ گھر کو جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ دیکھا. آپ نہ دیکھو سلو کما رہے تم انہیں اسلی، نماز اس طرح سے پڑھنا جیسے تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھتا ہوں. تو میرے بھائیوں اس بات کو خوب سمجھ لو، زندگی گزارنے کا طریقہ، بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کوشش کرو کہ بیاہ شادی ہو تو ایسی جیسے حضور نے بیٹیوں کی چیٹھی سب، کوئی تکلف نہ ہو، کوئی نمود نہ ہو. اب اسلام اس سے نہیں روکتا کہ آپ اپنی بیٹی کو کچھ دیتے رہے، ساری عمر دیتے رہے. حضور نے حضرت فاطمہ کو چکی دی، بستر دیا، یہ چیزیں آپ نے دی، آپ بھی اپنی حیثیت کے مطابق. لیکن یہ نہیں کہ جنازہ نکالیں، پورا یہ صوفوں کا جنازہ جا رہا ہے، کروکری کا جنازہ جا رہا ہے، یہ تکلف ضرورت نہیں ہے. ہم شادی کرتے ہیں، پہلے دن ہی 2 لاکھ کا 3 لاکھ کا 4 لاکھ کا دے دیا، لڑکی آگے گئی، یہ بھی پڑی ہوئی، وہ بھی پڑا ہوا، ٹکراؤ لازمی ہے. چوتھے دن چھٹی ہو گئی، اب روتے ہیں جی میں تو لٹ گیا جی، اتنا جہیز دیا تھا، ہائے جی میں تو مارا گیا. عقل والا آدمی جو ہے وہ یہ سوچے گا کہ بچی کا گھر بن جائے، آباد ہو جائے، سیٹ ہو جائے، پھر دیتے رہو جو دینا ہے. وہ کہتے نہیں ابھی نکال دو جو نکال دو. یہ سارے طریقے غلط ہیں. میرے بھائیو نبی کو نمونہ بناؤ، یہ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنۃ، اللہ کی قسم نہ دنیا میں کبھی پریشان ہو گئے اور ذلیل ہو گئے اور نہ آخرت میں کبھی رسوا ہو. یہ گر ہے، یاد کر لو. اور میں نے اسے خوب آزمایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام سمجھو، آپ کو اپنا پیشوا اور حادی سمجھو، آپ کو اپنا مرشد سمجھو، آپ کو زندگی گزارنے کے لیے ایک نمونہ سمجھو، بس آپ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. ہم جو مار کھاتے ہیں وہ کھاتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو چومنے چاٹنے کے لیے نام آ گیا، تقدس آئے. وہ تو اللہ کا بھائی، وہ اللہ کا بھتیجا، وہ اللہ کا رشتہ دار. اجی اس کا کیا نام لینا، وہ تو جی پاک تھا، بس جی وہ تو پاک تھا. اور کام کرنے کے لیے جو دل میں آیا کرتے چلے گا. یہ تصور مشرکانہ تصور ہے. نبی کو عملی زندگی میں لاؤ، اس کو نمونہ بناؤ، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو، اس میں آپ کی نجات. اور اگر غفلت کی صورت رہی جو ہے تو پھر آپ پچھتائیں گے. میں آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں، یہ رسمی اسلام کام نہیں دے گا، یہ رسمی نمازیں کام نہیں دیں گی جب تک آپ کے دل میں یہ بات رچ نہ جائے کہ اللہ کے رسول کا نمبر سب سے اوپر ہے. عملاً ویسے نام سے تو ہر آدمی جان دینے کے لیے تیار ہے حضور پر، لیکن عملاً ایسا نہیں ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين.